सनीचर 16 जुलाई के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के बाद तमाम सियासी जमातों का पार्लियामानी इत्तेहाद का मुजाहरा, मगर सदर उर्दगान को अब किन मुश्किलात का सामना हो सकता है?
आसार यही है कि अर्दवान इसके बाद उनको ज्यादा मुश्किलात हो सकती है अपोजिशन पार्टी से भी और मिलिट्री लीडरशिप से भी।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला जाफरी से खबरें सुनिए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने ऐलान किया है कि हुकूमत का तख्ता उलटने की फौजी साजिश नाकाम बना दी गई है। तुर्की में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान तकरीबन 200 अफराद हलाक हुए हैं, 3000 फौजियों को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि हजारों जजों को बरतरफ कर दिया गया है। जीशान हैदर।
हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश का आगाज जुमे की शाम 7:30 बजे हुआ, जब इस्तांबुल के मरकजी पुलों पर टैंक खड़े कर दिए गए। कुछ देर बाद अनकरा की सड़कों पर फौजी नजर आने लगे और जंगी तैयारों ने भी शहर पर परवाजें शुरू कर दी। फौज से ताल्लुक रखने वाले एक ग्रुप ने सरकारी टीवी पर ऐलान किया कि मुल्क में मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा दिया गया है, इख्तदार उनके पास है और एक अमन कौंसल अब मुल्क का निजाम चलाएगी। इस्तांबुल के मशहूर तकसीम चौक के करीब अनकरा में पार्लियामान की इमारत में धमाकों की आवाजें सुनी गई। सदर अर्दोगान ने आईफोन की फेस टाइम सर्विस की मदद से तुर्क टीवी पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने अवाम से बगावत के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की और इस ऐलान के बाद अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और बागी फौजियों के खिलाफ आवाज बुलंद की।
तुर्की में फौज की जानिब से मुल्क का कंट्रोल संभालने की कोशिश की आलमी सतह पर मजम्मत की जा रही है। फयाज अहमद।
अमरीकी सदर बराक ओबामा ने तुर्की की तमाम सियासी जमातों के नाम पैगाम में कहा है कि वह जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली हुकूमत का साथ दें। रूस के वजीर खारजा सरगे लारोव का कहना है कि तुर्की के मसाइल को उसके आइन के मुताबिक हल करने की जरूरत है। अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने तुर्की में अमन बरकरार रखने की अपील की है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि तुर्की में जमहूरी अमल की तकरीम की जानी चाहिए। बरतानिया का वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने तुर्की में होने वाली इस पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी तुर्की में फौजी बगावत की नाकाम कोशिश की मजम्मत की है।
यूनान की पुलिस का कहना है कि उसके शमाली इलाके में तुर्की का एक फौजी हेलीकॉप्टर उतरा है। हेलीकॉप्टर में सवार फौजियों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। उधर तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि यूनान पहुंचने वाले 8 फौजियों को वापस किया जाए। फ्रांस के जनूबी शहर नीस में जुमेरात की शब कौमी दिन की तकरीबात के मौके पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी खुद को दौलत इस्लामिया कहलवाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम ने कबूल की है। फ्रांस में हमले के बाद सरकारी सोग मनाया जा रहा है। नाजिया गुलजार।
शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का कहना है कि फ्रांस के खिलाफ उन्होंने ये हमला इसलिए किया है कि वो इराक और शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल है। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि नीस में हमला करने वाले शख्स से राबिते के शक पर 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। एक शख्स को गुज़श्ता रोज जबकि 3 अफराद को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। जुमेरात की शब होने वाले इस हमले के 50 जख्मियों की हालत अभी भी तश्वीशनाक है।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कशीदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने अखबारात की इशात और टीवी नशरियात मुअत्तल कर दी हैं। 8 रोज से जारी मुकम्मल मुहासरे के दौरान कश्मीर में अब तक 40 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 1,500 जख्मी हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। नौशीन अब्बास।
मुअत्तबर अंग्रेजी रोजनामा ग्रेटर कश्मीर ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सनीचर की सुबह पुलिस ने श्रीनगर से शाया होने वाले सभी बड़े अखबारात के दफातर पर छापा मारकर अखबारात को जब्त और छापखानों को मुकफ्फिल कर दिया। उर्दू रोजनामा कश्मीर उज़्मा की 50,000 कॉपियां जब्त कर ली और छापखाने को सील कर दिया। अंग्रेजी रोजनामे राइजिंग कश्मीर, कश्मीर ऑब्जर्वर, कश्मीर मॉनिटर और दूसरे मुअत्तबर अखबारात के दफातर पर भी पुलिस ने छापे मारकर उनकी अशात रोक दी है और इलाके में केबल टीवी की नशरियात भी बंद कर दी गई है।
जनूबी थाईलैंड की एक जेल में होने वाले हंगामों में 3 कैदी हलाक हो गए हैं। पटानी सूबे में होने वाले इन फसादात में 100 कैदी शामिल थे। सलीम अहमद।
ये फसादात 6 घंटे जारी रहे। इस दौरान कैदियों ने बावर्ची खाने और एक इमारत को आग लगा दी। कैदियों ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी हुकूमत के हवाले की, जिसमें खानदान वालों से मुलाकातों में इजाफा और टेलीविजन देखने की इजाजत जैसे मुतालबात शामिल थे। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले कैदियों को मुंतशिर करने और हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल भी किया।
कतरीना कैफ आज पूरे 33 साल की हो गई हैं और सुना है कि वो इस मौके पे एक ग्रैंड पार्टी देने वाली हैं। उनके बंगले पर होने वाली इस पार्टी में कौन शामिल होगा कौन नहीं, जानते हैं नुसरत जहां से।
माशाल्लाह ماشاءاللہ کترینہ کیف پورے 33 سال کی ہو گئی ہیں, اور سنا ہے کہ بالی ووڈ کی پارٹیوں سے فی الحال غائب رہنے والی کترینہ اس بار برتھ ڈے پر ایک بڑی پارٹی دینے والی ہیں. اب ان کی اس پارٹی میں سلمان ہوں گے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم, لیکن ہاں رنبیر کپور کے لیے پارٹی میں ہوگی نو انٹری.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فرانس کے جنوبی شہر نیز میں ہونے والے حملے میں 84 افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کس نے قبول کی, اور یہاں برطانیہ کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے پاکستانی بلے باز کیوں لڑکھڑا گئے؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. مگر سیربین کے آغاز میں آج پہلے ذکر ترکی میں ناکام بنا دی جانے والی اس بغاوت کا جس میں اب تک 20 باغیوں سمیت 182 افراد کے ہلاک ہونے اور 1500 کے لگ بھگ زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. 2800 فوجیوں کو گرفتار کر کے ہزاروں ججوں کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے. صدر رجب طیب اردوغان نے ایک فوجی گروہ کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی اس کوشش کو ملک سے غداری قرار دیتے ہوئے صورتحال حکومت کے کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور کہا ہے کہ غداروں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ترک وزیر اعظم بن علی الدرم نے کہا ہے کہ تمام سیاسی قوتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کر کے ایک نیا سیاسی منظرنامہ تشکیل دیا ہے. اب تک اگرچہ کہ فوجی بغاوت ناکام بنا کر 5 جنرل اور 26 کرنل برطرف کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ واضح نہیں کہ بغاوت کی کوشش کس کی ایما پر کی گئی. اردوغان حکومت نے اس کا الزام امریکہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے والے رہنما فتح اللہ گولین پر عائد کیا ہے, لیکن فتح اللہ گولین نے تردید کی ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنیے.
ترکی میں ایک فوجی گروپ کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں کے بعد ملک بھر میں 3000 کے قریب ججوں کو برخاست کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ان تمام ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جو ترکی کے رہنما فتح اللہ گولین سے رابطے میں تھے. ترک حکومت کا کہنا ہے کہ بغاوت کی سازش مبینہ طور پر امریکہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے والے رہنما فتح اللہ گولین نے بنائی. ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم کہتے ہیں,
دوستو ہم جانتے ہیں کہ فتح اللہ گولین ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ ہیں. ہماری قومی سلامتی کی کونسل اس کی توثیق کر چکی ہے. ان کی حوالگی کے بارے میں ہم تمام قانونی ذرائع سے کوششیں کر رہے ہیں. میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قوم ان جیسے شخص کے پیچھے کھڑی ہوگی. جو ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ ترکی کے دوست نہیں بلکہ ترکی کے خلاف ایک سنجیدہ جنگ میں شامل ہیں.
تاہم فتح اللہ گولین نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش ان کی ایما پر ہوئی ہے. دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک فوجی گروہ کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کو ملک سے غداری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غداروں کو اس حرکت کی بھاری قیمت چکانا ہوگی.
یہ اقدام ترکی کی فوج میں موجود ایک بہت چھوٹے گروہ نے اٹھایا ہے. ترکی میں حکمران جماعت لوگوں کی منتخب کی ہوئی ہے, اور صدر بھی عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں. ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور خدا کے حکم سے ہم اپنی ذمہ داریاں مدت کے اختتام تک نبھاتے رہیں گے. ہم اپنا ملک ان بغاوت کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے.
انہوں نے مزید کہا,
سلاح دورلتمنزی اصلا قبول اتمیمز ممکن نہیں.
یہ قابل قبول نہیں کہ جو بندوق عوام نے اپنے دفاع کے لیے آپ کے ہاتھوں میں دی آپ اسی بندوق کو انہی کے خلاف استعمال کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو اس کی بھاری قیمت تو ادا کرنی پڑے گی.
ادھر ترکی کے قائم مقام چیف آف جنرل سٹاف امید دندار نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس کارروائی میں حصہ لیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا.
نازیہ گلزار سے جو تفصیلات آپ نے سنی اس کے بعد میں نے ترکی کے بارے میں تحقیق کرنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف اور اس وقت ترک دارالحکومت استنبول میں موجود دانشور فرخ سہیل گویندی سے بات کی, اور پہلے پوچھا کہ بغاوت کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ساری ہی سیاسی قوتیں, یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی تمام سیاسی قوتیں کیوں اٹھ کھڑی ہوئیں.
دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ اس کو ہمارے دنیا بھر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ترکی میں ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے. یقیناً ترکی کی روایت ڈیموکریسی ہے. 1923 سے ترکی اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے لیے ریپبلک بنائی تھا ترک نے. لیکن اردوان کی جو طاقت کا ارتکاز چاہتے ہیں بحثیت وزیر اعظم انہوں نے کیا, ابھی بھی وہ آئینی طور پر ایک فارمل ان کے پاس پاور ہونی چاہیے, لیکن دو سالوں سے وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ پارٹی کو بھی چلاتے ہیں, وہ حکومت کو بھی چلاتے ہیں, اور ان کے اپنے جو چنیدہ اور پسندیدہ شخص تھے احمد داوتولو وہ مئی میں ریزائن کر گئے یا ان کو نکال دیا گیا. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اردوان ترکی کو ڈیموکریٹک طریقے سے چلانا نہیں چاہتے. اور یہ جو کو ڈیٹا ہے دراصل لیسن ہے کہ اردوان کی ان سینٹرلائزڈ پالیسیز کی جو وہ طاقت اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں. پہلے وہ ریفرینڈم کروانا چاہ رہے تھے کہ اتنی میجورٹی مل جائے دوبارہ الیکشن کروا لیے, اور پچھلے سال اک پارٹی ان کی اپنی پارٹی تیار تھی چہے پے کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے, مہے پے کے لیے بھی, لیکن اردوان تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو نکالا, جب دیکھا کہ دوبارہ الیکشن میں بھی وہ میجورٹی نہیں آئی جو ریفرینڈم کروا سکیں, تو اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ صدارتی طاقت زیادہ لے لیں. اس دوران ان کی جو فارن پالیسی تھی جس پر ہماری اسلامی دنیا میں ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بگاڑنا, روس کے ساتھ تعلقات بگاڑنا, عراق کے اندر مداخلت کرنا, اور سیریا کے اندر جو مسلح گروہ ہیں ان کی سپورٹ کرنا جس میں داعش بھی شامل رہی ہے, ان پر الزام لگایا, وہ تو انہوں نے دو تین مہینوں سے اپنی پالیسی کو ریٹریٹ کرنا پریکٹیکلی نظر آ رہا تھا. اسرائیل کے ساتھ تعلقات انہوں نے بحال کرنے شروع کر دیے, روس کے ساتھ, اور اسی طرح کل انہوں نے جو اعلان کیا تھا اس کو ڈیٹا سے پہلے کہ ہم دمشق حکومت سے بھی کریں گے, تو ان کی ریٹریٹ تو شروع ہو چکی تھی.
لیکن فاروق صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ صدر رجب طیب اردوان جو ہیں وہ خود مطلق العنان حکمران بننا چاہتے ہیں, تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ فوجی بغاوت کے فوراً بعد نہ صرف یہ کہ ان کی جماعت کے حامی بلکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے لوگ بھی اس حکومت کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے.
جی یہ بالکل صحیح ہے, وہ اردوان کی حمایت میں نہیں آئے, اور کبھی بھی ناکام فوجی بغاوتوں کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا, جو اس کے اونر یا بینیفیشری ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں لیتے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں وہ اردوان کو مزید طاقت دینے کے لیے نہیں آئے, وہ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے آئے ہیں. اور اسی لیے آج کے بعد جب تین اپوزیشن پارٹی, ریپبلکن پیپلز پارٹی, ملی حرکت پارٹی, اور ہیڈے پہ جو سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, انہوں نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا, انہوں نے اردوان کے صدارتی نظام کو لانے کو سپورٹ نہیں کیا, نہ ان کے اختیارات کو وسعت دینے کو سپورٹ کیا. اردوان یقین یہ کریں گے, اور اگر انہوں نے یہ لیسن نہ سیکھا اس کو سے, اس ناکام بغاوت سے, جو خوش قسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ابھی یہ بحث چل پڑی ہے کہ یہ بغاوت ناکام کہاں سے ہوئی, تو اگر اس ناکام بغاوت کے بعد انہوں نے اختیارات کا ٹکراؤ, دیکھیں نا پچھلے سیٹرڈے کو انہوں نے 2800 ججوں کو ریمووڈ کیا ہے, تو وہ پولیس اور جڈیشری میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ براہ راست اسٹیبلش کیا ہے, لیسن نہ لیا تو آئندہ رد عمل اس سے سخت ہو سکتا ہے.
کیا کس اقدامات کا, کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اس بغاوت سے بچ جانے کے بعد صدر اردوان کو؟
صدر اردوان پر آج کے بعد زیادہ مشکل وقت شروع ہو گیا ہے. پہلے راؤنڈ میں وہ بیسیکلی اپنی فارن پالیسی کو واپس لینے پر مجبور ہوئے ہیں, روس کے ساتھ تعلقات, سیریا کے ساتھ معاملات طے کرنا, اور اسی طرح دوسرے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ, اب ان کو انٹرنلی, اب یہ ایک بغاوت ہے اور جس میں 3000 لوگ انوالو ہیں, 5 جرنیل ہیں, چیف آف جنرل سٹاف جرمال رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی بغاوت کی ناکامی کہاں سے ہوئی, یہ بھی ایک سوال ہے. اگر وہ خوش قسمتی سے بچ
کہاں سے ہوئی, کیا کہا جا رہا ہے بغاوت کے,
کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مارمریس میں چھٹی منانے گئے تھے اور اس ہوٹل پہ بم اٹیک بھی ہوا, اور ان کا سیکٹریٹ ڈسپیئر ہے کہ وہ سیکٹریٹ کہاں ہے ان کا, چونکہ اگر وہ آپ کو ڈیٹا کی سائنس جانتے ہیں, کو ڈیٹا میں حکم دینے والے کو جب تک آپ نہیں کو ڈیٹا کرتے, جیسے شیخ مجیب کے خلاف میجرز لیول کی جونیئرز لیول نے کو ڈیٹا کرنے کے بعد کو جونسی نے ٹرانسفر کر دی تھی ان کی بڑی آرمی کو, تو چیف آف جنرل سٹاف جب گرفتار تھے, اگر یہ کو ڈیٹا ہو جاتا جیسے تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہے جب آپ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اقتدار کا، جب اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ میڈیا پر تھے اور جو کو ڈیٹا کرنے والے تھے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا عوام کے ساتھ، وہ پلوں پر تو سولجرز نظر آ رہے تھے نا.
فاروق صاحب، اب تک کی جو صورتحال بنی ہے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ صدر اردوان مطلق العنان حکمراں بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تختہ الٹنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بچ جانے والے رہنما عموماً یا تو بہت زیادہ جمہوری نواز ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جمہوریت پسند ہو جاتے ہیں، یا پھر واقعی وہ بہت مطلق العنان ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے صدر اردوان کے کیس میں، صدر اردوان کے معاملے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ جمہوریت کی طرف جائیں گے یا زیادہ آمریت کا انداز اپنائیں گے؟
یہ رضوی صاحب بڑی اہم بات ہے کہ اب ان کا چیلنج اب ان کو ہوگا کہ وہ پرو ڈیموکریسی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ دن بدن جب سے وہ پہلے وہ رفا پارٹی میں تھے، جب استنبول کے میئر تھے، انہوں نے گریجولی ہمیشہ اپنی پالیٹکس میں ڈکٹیٹوریل یا اتھارٹیٹیو یا آمرانہ رویہ اختیار کیا ہے ایک کامیابی کے بعد یا کسی مخالف مہم کی ناکامی کے بعد. تو آثار یہی ہیں کہ اردوان اس کے بعد اپنی پاپولیرٹی کی ایک نئی منزل کو انجوائے کریں گے، اور جو ان کا آمرانہ طرز انداز حکومت ہے، حکمانہ انداز ہے، وہ اس میں زیادہ انجوائے کریں گے اور اس کو پریولیج سمجھیں گے، اور اس میں زیادہ اپنی آمرانہ ایٹیچیوڈ کرنے کے سبب ان کو زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں اپوزیشن پارٹی سے بھی اور ملٹری لیڈرشپ سے بھی.
فاروق سہیل صاحب، اس ناکام بغاوت کی جو کوشش ہم نے دیکھی رات کو، آپ اس میں فتح اللہ گولین کی حزمت تحریک کا کیا کردار سمجھتے ہیں، کیا کردار دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ صدر اردوان کا تو یہ موقف سامنے آیا ہے کہ اس بغاوت کو اس تحریک کی حمایت یا سہارا کسی طرح سے حاصل تھا.
دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ فتح اللہ گولین جو ہے وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ترکی کی جو ریڈیکل کمالسٹ سیکولر ابھی ان کی ٹینڈنسی ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کوئی اسلامسٹ پانچ جرنیل اور اتنی بڑی 3,000 لوگوں کے پلاٹر پیدا کر لیے ہیں. یقیناً جوڈیشری میں تھے، پولیس میں تھے، وہ انہوں نے پچھلے 4-5 سال سے اردوان نے بحثیت وزیر اعظم، اور ابھی گزشتہ ہفتے انہوں نے تقریباً 2800 کے قریب جوڈیشری میں سے لوگ نکالے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ فوج کے اندر فتح اللہ گولین کی ایسی حمایت ہے کسی سطح پہ بھی. یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو امیجیٹلی کو ہوتے ساتھ ہی ان کے وزیر خارجہ نے بھی اور بن علی یلدرم وزیر اعظم نے بھی دیا اور اردوان نے بھی دیا، اور پھر آج پھر پرائم منسٹر نے دوبارہ پریس کانفرنس میں انہیں پر الزام لگایا ہے اور ان کو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ فتح اللہ گولین جو ان کے پرانے اتحادی ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، جو ان کو اسلامی سیاست کا ایک چسکا لگانے والے ہیں، کہ ان کا ٹرکش کمالسٹ آرمی میں اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے، بیرون ملک بیٹھ کے ایک یہاں پہ کو برپا کر سکیں.
استنبول سے یہ تھے فاروق سہیل گوبندی. آئیے ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ترک صدر اردوغان حکومت نے اس بغاوت کا الزام امریکہ میں جلاوطن رہنما فتح اللہ گولین کی جس تحریک یعنی حزمت تحریک پر عائد کیا ہے، جسے اردو میں خدمت تحریک بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے ترک سیاست میں اصل میں اس کا کیا کردار رہا ہے؟ حزمت تحریک اور فتح اللہ گولین کا یہ پس منظر میں نے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے منسلک دانشور ڈاکٹر مختدر خان سے جاننا چاہا.
دیکھیے، فتح اللہ گولین ان کی عمر ہوگی تقریباً 80-85 کی، تو 1950s-1960s میں وہ ایک رپورٹر رائٹر ہوا کرتے تھے جو صوفیزم سے کافی زیادہ انفلوئنس تھے، اور انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کری تھی جس سے لوگوں کی خدمت شروع کریں، اور سب سے زیادہ فوکس ان کا رہا آن ایجوکیشن. تو ان کے کئی یونیورسٹیز سے تقریباً 50 سے زیادہ اور ہزاروں اسکولز ہیں جو ترکی میں بھی ہے اور ساری دنیا میں ہیں. امریکہ میں خود ان کے شاید 100 سے زیادہ اسکولز ہیں، انڈیا، پاکستان، ساری دنیا میں اسکولز وہ چلاتے ہیں، اور جس کے بیسس پہ پچھلے 30-35-30 سال میں انہوں نے ایک سگنیفیکینٹ، یوں کہیے کہ مڈل کلاس، بزنس اور بیوروکریٹک لیڈرشپ کو پیدا کر لیا، جس کی مدد سے، جس کے سپورٹ سے اردوغان میئر بھی بنے استنبول کے اور پہلی بار پرائم منسٹر بھی بنے ترکی کے. تو یہ دونوں ادارے، اے کے پی اور جو خدمت کہتے ہیں ترکیش میں، ایکچولی لفظ ہے وہ خدمت، تو جو خدمت موومنٹ ہے وہ کافی کوآپریٹ کرتے تھے، لیکن بیچ میں پچھلے 3-4 سال سے ان کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور کیونکہ خدمت موومنٹ کی جو لوگ ہیں وہ بیوروکریسیز وغیرہ میں کافی ایمبیڈڈ ہے، उन्होंने अर्दगान को पिछले इलेक्शन से पहले हराने की कोशिश की। उन्होंने कई वीडियोस वगैरह, ऑडियो टेप्स वगैरह जो सीक्रेटली उन्होंने टेप किया था वो लीक कर दे। तो पिछले 2-3 साल से अर्दगान ने सिस्टमैटिकली खिदमत मूवमेंट के जो इदारे हैं उसका जो इन्फ्लुएंस है तुर्की में उसको खत्म करने की कोशिश की। कईयों को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया, बिजनेसेस ठप कर दिया, उनकी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उन पर लिटरली कब्जा कर लिया। जो तुर्की का सबसे सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंस इंग्लिश अखबार था जमान टुडे, वो भी इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। उसको 2 साल पहले तुर्की गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और फिर उसकी एडिटोरियल पॉलिसी बदल दी। तो और 2 दिन पहले कई चार्जेस खिदमत मूवमेंट के खिलाफ और फतुल्ला गुलेन के खुद खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया। तो बाद लोगों का ये कहना है और जाहिर है अर्दगान की गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि शायद ये एक मेजर लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट था गुलेन मूवमेंट का कि वो अर्दगान की गवर्नमेंट को पलट दे ताकि उनके इदारे, मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले उनकी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है फातह यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में, उस पर कब्जा कर ली है गवर्नमेंट ने। तो इस तरह से इनकी 50-60 साल की मेहनत जो थी है कई लोगों की, मेरे खुद PhD स्टूडेंट्स थे, इनका ताल्लुक फेतुल्ला गुलेन की मूवमेंट से था, और जैसा वो अर्दगान की गवर्नमेंट ने उनके पीछे जाने लगे तो बेचारे अपने प्रोग्राम्स छोड़ के भाग गए। मतलब एक कंबोडिया में पढ़ाता है, दूसरे का तो मुझे पता भी नहीं है। तो इस तरह से उन पे थोड़ा बहुत जुल्म ही हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की इसी तरह की अर्दगान की गवर्नमेंट को पलटने के लिए। तो एक किस्म से ये एक इंट्रा इस्लामिस्ट झगड़ा है जिससे दोनों का नुकसान हो रहा है, और इससे टर्किश डेमोक्रेसी का भी नुकसान हो रहा है। और आप देखें, आप टर्किश मिलिट्री को पर्च किया जाएगा, एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है ना सिर्फ टर्की के लिए, नेटो के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए, आईसिस के खिलाफ सबसे बड़ा बुलवार्क कह सकते हैं आप टर्किश आर्मी को, और वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा इस जो भी हुआ है वहां पर, कू कहिए या फेक कू कहिए। लेकिन अब जो पर्ज होगा, ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन 2000 से ज्यादा सोल्जर्स ऑफिसर्स को अरेस्ट कर चुके हैं।
जी डॉक्टर साहब, क्या ये जो फतेहुल्ला गुलेन की तहरीक खिदमत या तहरीक हिजमत है, इसका माजी में ऐसे किसी पुरतशद्दुद वाकये से जिसमें हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जाए कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह का कोई वाकया हुआ हो माजी में?
देखिए, तुर्की जो गुलेन मूवमेंट, जहां तक के मैं जानता हूँ, टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। मतलब ये जो इनको बार बार टेररिस्ट कहते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर वो गुलेन मूवमेंट टेररिस्ट है तो तुर्की को आप एक टेररिस्ट स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि काफी पब्लिक, मतलब खासतौर से AKP पार्टी के लोग भी जो अब अर्दोगान को सपोर्ट करते हैं, उनमें से कई लोग AKP गुलेन मूवमेंट के प्रोडक्ट्स हैं और उनके सिस्टम के थ्रू आए हैं। मिसाल के तौर पे उनके जो स्कूल्स वगैरह जो लगाते हैं वो हाई स्कूल से 9वीं जमात से 8वीं जमात से उससे पहले बच्चों को ले लेते हैं, उनको हॉस्टल्स में रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम्स पास करवाते हैं, उनको कॉलेज में पढ़ाते हैं, ब्यूरोक्रेसीज में जॉब दिलाते हैं, बिजनेसेस में सपोर्ट करते हैं। इस तरह से तो एक किस्म से यूं कहिए कि एक मैसिव मूवमेंट है।
तो यानी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं क्या वो?
पैरेलल गवर्नमेंट का इस लफ्ज इस्तेमाल किया है अर्दोगान ने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसीज में उनकी मौजूदगी के वजह से उन्होंने कई बार ऐसी चीजें की हैं जो अर्दोगान की गवर्नमेंट के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी के जो डिबेट हो रहे थे, डिस्कशंस कि सीरिया में क्या किया जाए, इराक में क्या किया जाए, तो जो कितने लोग होंगे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ 5-6 साथ, वो टेप्स तक लीक हो रहे थे तुर्की में। तो मतलब उन्होंने अपनी मुल्क की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था कि वो टेप किए जा रहे थे। उनकी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि बार बार इस तरह के टेप्स, एक ऑडियो टेप उन्होंने रिलीज की थी जिसमें अर्दोगान ने अपने बेटे को फोन किया था 2-3 साल पहले अर्दोगान और उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ करप्शन के केसेस दायर हुए थे कोर्ट में, تو وہ کیسز بھی جو پروسیکیوٹرز نے فائل کیے تھے وہ گلینس موومنٹ سے تعلق تھا، جو ججز اس کیسز کو پروسیکیوٹ کر رہے تھے ان کا بھی تعلق گلینس موومنٹ تھا. تو جو ٹیپس ریلیز ہوئے تھے اس میں اردگان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ $2 billion کی بات کر رہے تھے، وہ کیش ہے گھر میں، اس کو نکال کے آپ کہیں اور چھپا لے. تو اس طرح کی انہوں نے چیزیں ریلیز کی الیکشن کے دوران. اور اردگان بہت ہی یوں کہیے کہ بہت ونڈکٹیو کیریکٹر ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو، مطلب وہ بالکل پرسنلی لیتے ہیں اور ایک قسم سے کافی نفرت وغیرہ پیدا ہو گئی ہے.
امریکہ سے ڈاکٹر مختدر خان. ترکی میں فوجی بغاوت کی ناکام کوشش، اس پر سیاسی کارکنوں اور عوام کا رد عمل، سیاسی قیادت کا نیا اتحاد، یہ سب آج سیربین کا بڑا موضوع ہے. ترکی کے حالات، ترکی میں بغاوت کی وجوہات اور اس کا پس منظر کچھ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس پر عالمی رد عمل اور پاکستان جیسے ممالک سے ترکی کے سیاسی منظرنامے کا موازنہ ابھی باقی ہے. یہ ہم آپ کو سنوائیں گے تجزیہ ذرا دیر میں. سیربین آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام سے سن رہے ہیں.
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں صبر ناز کے ساتھ.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان لارڈز میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 272 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. تیسرے دن کھیل کا آغاز انگلینڈ نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز کے ساتھ کیا، تو 3 وکٹیں سکور میں 19 رنز کا اضافہ ہی کر سکیں. سٹیورٹ براڈ 17 اور فن 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پاکستان کی جانب سے دوسری اننگز میں محمد حفیظ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے. انگلینڈ کے سابق کپتان ناصر حسین نے پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ کو سیریز میں انگلینڈ کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے. گزشتہ روز انہوں نے انگلینڈ کے 5 ٹاپ آرڈر بیٹسمینز کی وکٹیں حاصل کیں. پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق قریشی نے جرمن ٹینس چیمپئن شپس میں مردوں کے ڈبلز مقابلوں کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. سیمی فائنل میں انہوں نے کینیڈا کے ڈینیل مارک کے ہمراہ جوناتھن ایلرچ اور گلیئر مڈوران کو 6-4 اور 6-1 سے ہرایا. ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں کیلی ایڈمنڈ کی مردوں کے سنگلز مقابلوں میں اسٹریٹ سیٹس میں جیت سے برطانیہ نے سربیا پر 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. آج برطانیہ کے جیمز وارڈ سنگلز مقابلوں کا کوارٹر فائنل ڈوسان لاجوویچ کے خلاف کھیل رہے ہیں. ڈیوس کپ میں ہی امریکہ نے کروشیا پر 2-0 کی برتری حاصل کر لی. کینیڈا کے میلوش راونچ اور رومانیہ کے سیمونا حالپ نے زیکا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ریو اولمپکس مقابلوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے. ٹور دی فرانس سائیکل ریس کا 14th مرحلہ شروع ہو گیا ہے. دفاعی چیمپئن کرس فروم نے 1:47 کی مجموعی برتری حاصل کر لی ہے. موناکو میں جاری ڈائمنڈ لیگ میں مردوں کی 1500 میٹر کی دوڑ کا اختتام برطانوی ایتھلیٹ موپارا نے 5th نمبر پر کیا. ڈبل اولمپک چیمپئن ریو اولمپکس میں 5 اور 10,000 میٹر کی ریس میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے. فارا کہہ رہے ہیں فاسٹ ٹریک پر یہ ریس انہیں اولمپکس کی تیاری میں مدد دے گی.
کھیل کی خبریں آپ نے سبناز سے سنی، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش، اس کو ناکام بنائے جانے کی کوشش، اور اس کے بعد سیاسی قیادت کا موقف، اور فوجی بغاوت ناکام بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کا اتحاد کا مظاہرہ، اس موضوع پر تجزیے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور کچھ تجزیے ابھی باقی ہیں. لیکن آئیے پہلے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں شمائلہ جعفری سے.
ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی فوجی سازش ناکام بنا دی گئی ہے. تختہ الٹنے کی کوشش کے دوران تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں. 3,000 فوجیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے جبکہ ہزاروں ججوں کو برطرف کر دیا گیا ہے. ترکی میں فوج کی جانب سے ملکہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. یونان کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے شمالی علاقے میں ترکی کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر اترا ہے. ہیلی کاپٹر میں سوار فوجیوں نے سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے. امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی گزارنے والے ترکی کے اسلامی رہنما فتح اللہ گولین نے فوجی بغاوت میں اپنے کسی بھی طرح کے کردار کی سختی سے تردید کی ہے. فرانس کے جنوبی شہر نیس میں جمعرات کی شب قومی دن کی تقریبات کے موقع پہ ہونے والے حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اخبارات کی شاعت پر پابندی لگا دی.
خبروں کا خلاصہ آپ شمائلا جعفری سے سن رہے تھے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین میں آج بڑا موضوع ترکی میں بغاوت کی وہ ناکام کوشش ہے جس کے بارے میں تازہ ترین معلومات ابھی آپ نے شمائلا جعفری سے خبروں کے خلاصے میں سنی. اس بغاوت کی ابتدا میں عالمی رد عمل کا اظہار اس وقت شروع ہوا جب امریکہ نے پہلے ترکی میں استحکام قائم کرنے کی بات کی مگر بغاوت کی ناکامی کی خبریں آنے تک امریکی موقف میں جمہوریت کے احترام کا پہلو بھی شامل ہو گیا. کامران بخاری امریکی سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اب آٹوا یونیورسٹی میں شدت پسندی اور مشرق وسطی کے امور پڑھاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ امریکی موقف میں یہ تبدیلی دوہرا معیار سمجھی جائے، لا علمی مانی جائے یا اس کا مطلب کچھ اور تھا؟
دیکھیں، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مشرق وسطی کے اندر اور عمومی طور پہ دنیا کے دیگر اور علاقوں کے اندر اتنا زیادہ انتشار ہے، امریکہ کی جو فورن پالیسی پلیٹ ہے وہ اوور فلو کر رہی ہے. تو اس پس منظر میں اگر امریکہ کا جو پہلا بیان تھا اس کو دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ کسی قسم کی بھی کوئی سائڈ نہیں لینا چاہ رہا تھا، کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہ رہا تھا. اور کیونکہ یہ معاملہ کلیئر نہیں تھا کہ بھائی کیا واقعی کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کے جو پینٹاگون کے جو افیشلز ہیں اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کے افیشلز ہیں انہوں نے یہ کھل کر بات کی بھائی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک لا علمی بھی تھی، ایک طرح سے ڈر تھا کہ بھائی اگر یہ کو جو ہے وہ سکسیڈ ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں نئی حکومت کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا پڑے گا. تو اس وقت اپنے بیٹس کو وہ ہیج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب سچویشن کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئی تو پھر ظاہر ہے پھر اس وقت وہ کورس کریکشن یا جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی.
کامران، ترک صدر اردوغان نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ بغاوت ہوئی، فوج کو جو اندر فوج میں جو حصہ بغاوت کر رہا تھا اسے دراصل فتح اللہ گولن کی حمایت حاصل تھی یا ان کی تحریک کا سہارا حاصل تھا اور اس بنیاد پر یہ ہو رہا تھا. اور فتح اللہ گولن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم ہے، تو کیا امریکہ میں بیٹھ کر دنیا کے ترکی جیسے کسی ملک میں اس طرح کی کسی کاروائی کو منظم کیا جا سکتا ہے کہ فوجی بغاوت ہو جائے وہاں؟
دیکھیں، اس میں دو تین پرابلم ہیں اس مفروضے کے اندر. ایک تو جو صدر اردوغان ہیں ان کا یہ شیوا ہے کہ وہ فتح اللہ گولین کے اوپر جو ہے اس قسم کے الزامات کی پوچھ کرتے ہیں، ان کو ایک طرح سے باغی عناصر سمجھتے ہیں، سبورسو سمجھتے ہیں، حالانکہ پہلے ان کے وہ حلیف تھے، ان کے بلبوتے پہ ان کی جو خدمت سروسز کی جو تحریک ہے ان کے بلبوتے پہ انہوں نے الیکشن میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی اور ملٹری کو کنٹرول کیا. کیونکہ یاد رہے کہ ملٹری کے اندر جو ہے اور یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے، ایک تو ان کو یہ ایک ریٹرک ہے اور ان کی اپنی ایک پرسنل جو انہوں نے لے لیا اس چیز کو، اور پھر جو گولین موومنٹ کے ساتھ اک پارٹی کا جو کشمکش ہے یہ اس پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ گولین موومنٹ کا اس طریقے سے فوج کے اندر اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہونا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا جو ہے پولیس سروس یا انٹیلیجنس سروس، سیاسی حلقے، دیگر منسٹریاں، بیوروکریسی کے اندر کچھ جو ہے ان کا اثر و رسوخ ہے اور گزشتہ دو ایک سالوں میں، تین سالوں میں ان کو پرج کیا گیا ہے. فوج جو ہے وہ چونکہ انتہائی طور پہ جو ہے وہ سیکولر تھی، کمالسٹ تھی، وہاں پر اتنا ان کی پہنچ نہیں تھی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بات میں کوئی وزن ہے.
کامران، ہم نے ترکی میں ایک بغاوت دیکھی رات کو، پھر اس کو ناکام ہوتے دیکھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ مغرب سے جو مفادات ترکی کے وابستہ ہیں وہ کیا شکل اختیار کر سکتے ہیں بغاوت اور اس کی ناکامی کے بعد؟
دیکھیں، دیکھیں یہاں پر دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی بغاوت ناکام ہو گئی ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ بغاوت ہوئی اور جو ہے ملٹری انٹیلیجنس کو اور ریاست کے دیگر اداروں کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے موبلائزیشن ہوگی فوج کے اندر, کہ جہاں ہوائی جہاز کیے جائیں گے استعمال, ایئر چیف کو ہٹایا جائے گا, اسپیشل فورسز جو ہیں وہ کو میکرز کا حصہ جو ہے نا بنیں گی. اتنے بڑے پیمانے پہ تیاری ہوئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر ایک انتشار ہے. اب اس کا ایک بہت گہرا جو ہے وہ آؤٹ کم ہے اگر جو ہے فورن پالیسی کو لیا جائے. بین الاقوامی طور پہ امریکہ اور مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ مشرق وسطی کے اندر جتنا انتشار ہے اس کو سٹیبلائز کرنے میں لیڈ کردار ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ ترکی سب سے بڑا ملک ہے, سب سے زیادہ استحکام ملک تصور کیا جاتا تھا کل تک, اور سنی ملک ہے جو کہ بیسیکلی جو ہے عربی دنیا کے اندر اتنی زیادہ ان کی مخالفت نہیں ہوگی اگر وہ مداخلت کریں. تو یہ امید تھی کہ ترکی سیریا کے اندر جو ہے نا ملٹری انٹروینشن کرے گا, کم از کم قریبی کردار ادا کرے گا. اب وہ سارے کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا ہے, کیونکہ اب اگر وہی ادارہ ٹرکش آرم فورسز جو جنرل سٹاف ہے ان کا اگر وہ انتشار کا شکار ہے جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ کو اٹیمپٹ ہوتا ہے, تو ایسی فوج جو ہے کیا لڑے گی داعش کے ساتھ یا کسی اور سیریا کو مجموعی طور پہ کیا سٹیبلائز کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے اس وقت.
آٹوا یونیورسٹی سے منسلک دانشور اور تجزیہ کار کامران بخاری. ڈاکٹر اعجاز حسین پاکستانی دانشور ہیں, مصنف ہیں, اور ان کا موضوع سول ملٹری ریلیشن شپ یا سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعلقات کار رہا ہے. اس موضوع پر وہ کتاب بھی لکھ چکے ہیں. میں نے ترکی کی اس ناکام فوجی بغاوت کے بعد ترکی میں شہریوں کی منتخب سیاسی قیادت اور ملک کی عسکری قیادت کے درمیان جو ہم آہنگی دیکھی جاتی رہی ہے, اب اس ناکام فوجی بغاوت کے بعد جو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, وہ سوال میں نے ڈاکٹر اعجاز حسین کے سامنے رکھا.
دیکھیں, اصولی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے اندر جو ہے پچھلے تین دہائیوں سے ہمیں یہ بظاہر نظر آتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے سویلین اور فوجی جو عوامل ہیں یا جو فورسز ہیں ان کے اندر بڑی حد تک موافقت پائی جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ترکی کے اندر جو ہے آج کی تاریخ تک جو ہے ان کی جو فوج ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. وہ بزنسز کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں, ان کے معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے کہ وہ طاقتور ادارے ہیں. طیب اردگان کی جو یہ ایک اسلامی ذہن کی جو سیاسی جماعت تھی, انہوں نے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا تھا اور کولیبوریٹ کر کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے پچھلے 10-12 سال سے حکومت کر رہے ہیں. تو یعنی میں اصولی طور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کیونکہ فوج وہاں پہ طاقتور ادارہ تھی اور فوج کے اندر سے ہی کچھ ایسے عناصر تھے جو فوج کو بار بار اکسا رہے تھے کہ آپ ان لوگوں پہ جو اپنا انحصار ہے وہ کم کر دیں اور شاید ہمیں مزید پیسے چاہیے, مزید بجٹ چاہیے, جس طرح کے وہاں پہ حالات چل رہے ہیں. اور اس وجہ سے شاید غالباً وہ ایک بہت بڑا ویریبل ہے, ایک وجہ ہے کہ اس یہ ایک کوک کی کوشش جو ہے وہ رد کی گئی ہے.
ڈاکٹر صاحب, ترکی میں سیاسی قیادت پورے طور پر ہم نے دیکھا کہ چاہے ان کا تعلق حزب اختلاف سے ہو یا حکومت سے ہو, وہ سڑکوں پر آ گئی, انہوں نے مزاحمت کی, فوجی بغاوت کی کوشش کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور کافی تحاد کا مظاہرہ کیا, لیکن فوج ہمیں متحد نظر نہیں آئی. تو کیا آئندہ بھی کوئی امکان ہے, کوئی خدشہ ہے کہ دوبارہ فوج بغاوت کر سکتی ہے ترکی میں؟
دیکھیں, آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ترکی کی جو عوام ہے وہ تو پچھلے انہوں نے 40-50 سال سے انہوں نے ایک لحاظ سے بڑی جدوجہد کی ہے, اس میں تحریکیں چلی ہیں کہ فوج کی مداخلت ہے سیاست کے اندر اس کو ختم کیا جائے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. تاہم ان کی جو فوج ہے ان کی یہی ذہنیت ہے, یعنی ایک لحاظ سے جو ترکش جو فوج ہے وہ ایک ٹرین انسٹیٹیوشن ہے جس کے اکنامک اور جس کے سوشو کلچرل اسٹیکس ہیں اب جو ہے ترکی کے ریاست میں, اس کی سیاست اور اس کے معاشرے میں. تو وہ دوبارہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کا پلہ جو ہے بھاری رہے, اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ شاید ان کی لو رینک میں اور چاند ایک ان کے اوپر کے جو ہیں وہ جنرلز کے اندر سے یہ شاید ان کی یہ خواہش تھی کہ آہستہ آہستہ جو ہے پوری جو ہے وہ سیاست پہ اور ریاست کا نظم اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے, اور طیب اردگان جو ان کی نظر میں شاید جو ہے وہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں, جن پہ جنہوں حملے بھی ہو رہے ہیں, اور ترکی معیشت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاماڈول ہے, تو وہ کوشش انہوں نے کی ہے. تو اس کا دوسرے الفاظ میں یہ جواب ہے کہ ان کا معاشرہ شاید جو ہے وہ ایک نئے انٹرونینشن کو یا ایک نئے فوجی جو رجیم ہے جو 10 سے 15 سال کے لیے چلے اس کو قبول نہ کریں, لیکن فوج کے اندر بہرحال جو ہے وہ حکومت کو گرانے حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی.
ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ اسلام آباد میں ہیں اور ابھی پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ فوجی جنرلز کی حمایت میں بینرز لگائے گئے, پھر ان پہ مقدمہ بنا, اب گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں. ترکی میں ہم نے رات کو جو کچھ ہوتے دیکھا, جو ناکامی کا پھر اس کے بعد مظاہرہ ہوا, تو کیا کوئی خدشہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال جنم لے سکتی ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پاکستان کے اندر جس طرح کے وہ بینرز آویزیں کیے گئے, ایک بڑی غیر معروف جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے, دیکھیں اس میں دو چیزیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے اندر سے, فوج کے چاہنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت منظم ہیں, اور ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں سے فوجی حلقوں کے اندر سے ان کی پشت بنائی بھی ہوتی ہے. تاہم پاکستان کے موجودہ جو سیاسی حالات ہیں, اور پھر جس طرح کے پاکستان کے جغرافیائی حالات ہیں, اور پھر اس پہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی جو ایک لڑائی جو ہے جنگ لڑی جا رہی ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی فوج عملاً جو ہے وہ فوج سیاست میں انٹروین کرے. تو ملٹری انٹروینشن جو ہے ڈائریکٹلی اس کے امکانات تو بہت کم ہیں. تاہم شاید یہ بینر جو ہیں یہ اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ فوج کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھچڑی پکڑی ہے کہ نواز شریف حکومت کو جو ہے تھوڑا سا اس کو ٹف ٹائم دینا ہے. ہو سکتا ہے وہ رحیل شریف کی جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں, یا ہو سکتا ہے رحیل شریف اپنا بندہ جو ہے جو ایسا بندہ جو ان کا رائٹ ہینڈ مین ہے اس کو آگے لے کے جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد پورے عمل کو وہ سنبھال سکیں. تو یہ دوبارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اگر عالمی طاقتیں کسی فوجی بغاوت کی کسی بھی ملک میں حمایت نہ کریں تو ممکن نہیں ہوتا کہ فوجی بغاوت ہو سکے.
جاوید صاحب یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے نظر میں جو 3-4 کوز لگی ہیں اس میں جو بین الاقوامی طاقتیں تھیں انہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا, وہ ساتھ انہوں نے بعد میں دیا ہے. یعنی جو میری جو ریسرچ ہے جس کو میں ٹرم یوز کیا ملٹری ایجنسی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ایک انہیرنٹ ابلٹی ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ جب بھی چاہیں کوئی چیز جو ہے وہ اسرٹ کر سکتے ہیں. تو اگر پاکستان کی فوج جو ہے مارشل لا لگانا چاہے تو وہ لگا سکتی ہے, لیکن مارشل لا کو ریشنلائز کرنا پڑتا ہے, تو ریشنلائز کرنے میں ان کو بہت زیادہ ایشوز ہوں گے جو کہ میرے خیال اس موجودہ تناظر میں بہت زیادہ ہوں گے.
لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان میں تو جب بھی فوجی بغاوت ہوئی ہے وہ کامیاب تبھی ہوئی ہے جب اعلیٰ ترین قیادت کی سطح پر ہوئی ہے, نچلی سطح پر تو جو کوششیں ہوتی رہیں ان کو ہم نے ہمیشہ ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
جی یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. جو مڈ لیول کے جو آفیسر تھے اور جو لو رینک آفیسر ہیں جو جے سی اوز ہیں انہوں نے جو کاوشیں کی ماضی میں وہ ناکام ہوئی ہیں. یعنی پاکستان میں اگر آپ نے کو سکسیسفل کرنا ہے تو پھر وہ اوپر سے ہوتی ہے.
اسلام آباد سے ڈاکٹر اعجاز حسین. آئیے اب آپ کو پاکستان ہی لے چلیں جہاں فیس بک اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا سے مقبول ہو کر پاکستان کے میڈیا یا ذرائع ابلاغ کی توجہ حاصل کرنے والی ماڈل قندیل بلوچ کو صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے قریب قتل کر دیا گیا ہے, ان کے اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا ہے. قتل کے اس واقعے کی تفصیلات میں نے ملتان کے صحافی عاصم تنویر سے معلوم کرنا چاہیں.
جی جعفر, جو ملتان کا علاقہ ہے مظفر آباد, یہاں پر ایک یہ چھوٹی سی کالونی ہے گرین ٹاؤن, یہاں پر جو ماڈل گرل علی قندیل بلوچ جو کہ 3 دن پہلے یہ کراچی سے ملتان پہنچی تھی اور تقریباً رات کے 12 بجے کے قریب اس کا بھائی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آیا, اور اس کے فادر محمد عظیم نے بتایا کہ اس کے کچھ دیر کے بعد وہاں پر جیسے ان کے روم میں سے کچھ چیخنے کی اس طرح کی آواز آئی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ روم اندر سے لاک تھا, اور اس کے فوراً بعد اس کا بھائی اور اس کا جو ساتھی تھا وہ وہاں سے چلے گئے روم کو لاک کر کے, انہوں نے میرا روم بھی لاک کیا اور وہ بھی روم لاک کیا. اس کے بعد ملتان کے جو سی پی او ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بازار یہ آنر کلنگ لگتا ہے, یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے, اور اس کی باڈی پہ کوئی ایس سچ ایسا فائرنگ کا نشان نہیں ہے. ابھی میں یہاں پر یونیسٹر ہاسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس کے باہر ہوں, یہاں پر ڈاکٹر نے بتایا کہ قندیل بلوچ کو جیسے یہاں پہ یہ تکیہ رکھ کے اور اس کو پریس کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس نے یہ مزاحمت بھی کی ہے, اور اس کی وجہ سے قندیل بلوچ کے جو ناخنوں کے نشان ہیں وہ اس کے فیس سے بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جبکہ دوسری جانب انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے جو مادہ ہے میدے کا جو اسپیسیمن ہے बोर्ड हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है और वो हम इसको लाहौर भेज रहे हैं ये फोरेंसिक लेबोरेटरी में, वहां पर इसका मजीद टेस्ट होगा कि क्या कबीर बलोच की जो डेथ है तकिया रखने के अलावा क्या उसने कुछ जहरीला मवाद या कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि जिसकी वजह से वो नींद बेहोशी की सूरत में उसने इसको कत्ल किया हो।
यानी अस्पताल में जो मेडिको लीगल कार्रवाई अब तक हुई है उसकी रोशनी में इब्तदाई तौर पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि इम्कान इस बात का है कि गला घोट कर मारा गया है।
अभी यहाँ बिल्कुल वो कह रहे हैं कि उसके जो उनके भाई हैं उसके निशानात भी बाज़ तौर पर उसका जो गर्दन के नीचे हैं और दूसरा उसका जो नाक है उसका जो फेस है वो भी खासा फूला हुआ है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले डेथ से पहले यानी कि कत्ल से पहले उस पर हल्का फुल्का तशद्दुद भी हुआ है और वो कह रहे हैं कि इस पर उसकी डेड बॉडी क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, उसकी बॉडी थोड़ी सी फूल भी चुकी है तो उसके भी फादर का इंतजार कर रहे हैं कि उसके फादर आए ताकि उनकी वो डेड बॉडी को लेके जाएं। अब ये कंफर्म नहीं है कि उसकी जो तदफीन है वो उसका जो आबाई इलाका है डेरा गाजी खान वहां पर होगी या उनका जो मुल्तान में जो घर उन्होंने लिया हुआ है किराए पे रेंट पे ये वो यहाँ पर करेंगे।
तो आसिम अहले खाना का क्या कहना है कत्ल के वाकये के बाद?
जी जाफर उनके जो वालिद हैं मोहम्मद अजीम इनकी उम्र तकरीबन 70 साल है, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो कंदील बलोच है और ये पूरे घर को लेके चल रही थी यानी पूरे घर के जो खराजात हैं वो कंदील बलोच के ही सर पे थे और वही अपनी उसकी जो आमदनी थी ये शोबिस से और दूसरे जराय से तो वो उसी वजह से इनका घर पूरे सारे मामला चल रहे थे और इसने अपना जो भाई वसीम है जिसने उसको मारा है उसको भी इसने मोबाइल फोन की शॉप बनवा के दी और इसके अलावा जो दुबई या पाकिस्तान से बाहर जाती थी तो उसके लिए मोबाइल फोन और दूसरी जो एक्सेसरीज है वो उसके लिए लाती थी। उसने कहा कि कंदील बलोच मेरे 6 बेटे लेकिन ये कंदील बलोच सब जो मेरे बेटों से मेरे ज्यादा लाड प्यार मेरा कंदील बलोच के साथ ही था और आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मेरी कमर ये टूट गई है अब आइंदा हमारे साथ क्या होगा इसके बारे में उनकी आंखों में आंसू भी थे और वो रो भी रहे थे।
पाकिस्तान के शहर मुल्तान के करीब मॉडल गर्ल कंदील बलोच का कत्ल तफसीलात बता रहे थे साफी आसिम तनवीर। पाकिस्तान में इन दिनों माशरे के मुख्तलिफ तबकों में शिद्दत पसंद ख्यालात का फरोग जेरे बहस है। ज़राए ब्लॉग और सोशल मीडिया पर दोनों ही शिद्दत पसंदी के हामी और मुखालफीन दोनों ही अपने अपने मौकिफ के हक में दलाइल देते हैं। यहाँ तक कि एक हिस्सा तो कंदील बलोच के कत्ल जैसे वाकयात को पहले गैरत और फिर मजहब से जोड़कर गैरत के नाम पर कत्ल होने वाला कत्ल कहने लगा है। बाज़ अफराद तो ऐसे वाकयात यानी कत्ल जैसे मकरूह और कभी फेल की हिमायत भी करने लगे हैं। मैंने पाकिस्तान में सहाफ़ी फरीहा अजीज़ से पूछा कि आप सरगर्म कारकुन हैं, ख़वातीन के हुकूक के लिए भी काम करती हैं, तो ऐसा क्यों है कि कत्ल के ऐसे वाक़यात को गैरत के नाम से या ऑनर किलिंग से जोड़ा जाने लगा है?
देखिए हमारा जो गैरत का जो नोशन बन गई है कि गैरत हम समझते हैं किस चीज़ को, वही जब हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं उस पर कोर्ट मार्क लगा के ऑनर के लफ्ज़ की बात की जाती है कि हम गैरत समझते किस चीज को है। और ये क्या ये भाई जो अब ये कहा जा रहा है कि कंदील के भाई ने उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया और वही भाई इस समय में ये भी आ रहा है कि कंदील की कमाई पे जी रहा था या कंदील ने अपनी कमाई के जरिए उसकी मदद की और बाकी खानदान की भी मदद की, तो उस वक्त तो गैरत का कोई सवाल नहीं आता। लेकिन जब कोई औरत माशरे में किसी सांचे में ना जाए या किसी के किसी से कोई इख्तलाफ राय रख हो या उस तरह से कुछ करे जो किसी को मुनासिब ना लगे तो उस वक्त गैरत की बात आ जाती है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस कत्ल को जो गैरत के नाम पे किया जाता है उसको फिर सराहने वाले भी बहुत हैं और यही कंदील के साथ भी इस वक्त हो रहा है कि कह रहे हैं कि ठीक किया गया है।
लेकिन खुद कंदील के वालिद अजीम ने जो बताया है पुलिस को या रिपोर्टर्स को, उनका कहना है कि उनके 6 बेटे थे और कंदील उनकी वाहिद बेटी थी और वही सारा घर चला रही थी और वो सबसे प्यारी औलाद थी उनकी, तो वो तो घर वालों का तो प्यार और झुकाव अब भी कंदील की तरफ ही नजर आ रहा है।
हो सकता है, देखें जो इस वक्त तो ये इंसिडेंट आज सुबह के वक्त हुआ है, फिर खबरें आ रही है, तो ये कहना कि किसने किया अभी जो शक है जिस पे शक की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि एक भाई ने कहा है, चलें अगर खानदान की उनकी तरफ है हमदर्दी वो एक जगह, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ कि माशरे आप देखें ट्विटर पे क्या बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है, हमारे माशरा इसको किस तरीके से किस नजर से देखता है, वो कंदील को कभी भी किसी अच्छी नजर से तो नहीं देखा गया। और लेकिन उस पे حد یہ کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اب اختلاف اور کسی کو ناپسند کرنا قتل تک جب یہ بات آ جائے تو یہ بہت خوفناک چیز ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی انتہا پسندی ہے جو کہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ اس سال دیکھیں تو غیرت کے نام پہ ہونے والے قتل کتنے زیادہ ہمارے پاس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں.
تو فریہ کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ یہ انتہا پسند سوچ معاشرے میں پنپ رہی ہے کہ لوگ قتل جیسے واقعے پر اس کی حمایت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, اس کو اپنے طور پر کسی مذہب کسی فرقے سے جوڑ کر قتل کو صحیح گردان رہے ہوتے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجوہات سمجھتی ہیں آپ معاشرے میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟
بہت زیادہ بڑھتی ہوئی منافقت, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سامنے ہو وہ اگر ہماری نظر سے اوڑھ اوڑھ کے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, جو سامنے آ جائے اس پہ ہم نے ضرور اپنی رائے بھی دینی ہے, دوسروں کو برا بھلا بھی کہنا ہے, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, اور اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے سب سے زیادہ بڑا ابھرتا ہوا مسئلہ ہمارے اب معاشرے کے طور پہ بن رہا ہے. قتل کی دیکھیں ہمارے قانون میں بھی, اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جو قندیل اور غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں اور یہ جب سوال اٹھتا ہے تو پھر قوانین کا بھی ہمارا سوال اٹھتا ہے. ابھی بھی قندیل کے جو ذاتی زندگی ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, لیکن جو ایک قتل ہوا ہے اس پہ کم توجہ ہے. تو مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ کیا ہم یہ فرق کر سکتے ہیں اور کیا ہم معاشرے طور پہ فرق کر رہے ہیں کہ جو جرم کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ, اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ کس کون کیسا تھا کون کیسا نہیں تھا. یہ فرق کرنا ہم نے بند کر دیا ہے. ہم پہلے دیکھتے ہیں کسی کی ذات وغیرہ سے وابستہ چیزیں ہمیں کیسے لگتی ہیں, جرم تو ہم تصور ہی نہیں کرتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ قتل کو اب جرم نہیں تصور کیا جا رہا.
ابھی حال ہی میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے, اس میں بھی ایک بھائی پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بہن کا قتل کیا اور پھر موبائل فون سے کھیلتا رہا. اس کے باپ نے بھی قتل کی حمایت میں یا اس کے گھر والوں نے بھی قتل کی حمایت میں موقف اختیار کیا کہ جی ٹھیک ہے صحیح ہوا قتل, بالکل صحیح قتل کیا. تو یہ جو سوچ ہے اس کے روکنے کے لیے سول سوسائٹی, پاکستان کا معاشرہ, پڑھے لکھے لوگ, یہ سب لوگ کیوں نہیں آگے آ پا رہے؟
دیکھیے کب سے یہ شور بھی اٹھتا رہا ہے. اور کیوں میں نے قانون کا ذکر کیا؟ کیونکہ جب آپ یہ قانون میں ایک چیز ڈالیں گے کہ اگر خاندان کو لگتا ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, جب یہ معافی طلاق کے قانون تک میں موجود ہوگی کہ قتل کی اچھا کوئی بات نہیں ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں, تو آپ جرم کا اقرار تو نہیں کر رہے نا. سب سے بڑی رکاوٹ قانونی طور پہ اور پھر اس کو ایک نیریٹو کی شکل میں دینے کے کہ یہ جرم ہے یہ غلط ہے اس کی معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے, آپ نے اگر یہ قتل کیا ہے تو کل کو آپ کو معاف کر کے رہا نہیں کر دیا جائے گا یا بری نہیں کر دیا جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہاں اٹھتا ہے. تو جب تک ہم یہ ایک ہولسٹک طریقے سے نہیں دیکھیں کہ خامیاں کیا ہیں کہ معاشرتی سطح پہ اور پھر قانونی سطح پہ کیا ہے اور اسے کیسے روکا جائے, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے.
پاکستان سے صحافی, خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن اور سول سوسائٹی کی نمائندہ فریحہ عزیز کی رائے آپ نے سنی. آئیے اب آپ کو فرانس لے چلیں, جہاں جنوبی شہر نیز پر جمعرات کی شام ہونے والے حملوں کے ذمہ داری اب شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش نے قبول کر لی ہے. اس حملے میں 84 افراد کو ایک ٹرک سوار شدت پسند نے کچل کر ہلاک کر دیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فیاض احمد سے.
خبر رساں ادارے اے ایف پی کا کہنا ہے کہ ایک شخص کو کل حراست میں لیا گیا جبکہ دیگر 3 افراد کو آج صبح حراست میں لیا گیا ہے. دولت اسلامیہ کی جانب سے استعمال کی جانے والی خبر رساں ایجنسی میں کہا گیا ہے کہ نیس کا حملہ دولت اسلامیہ نے کیا ہے. شدت پسند تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس اعلان کے بعد کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ ان ممالک کو نشانہ بنایا جائے گا جو عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف اتحاد میں شامل ہیں. نیس حملے کی عالمی سطح پر سخت مذمت کی گئی ہے اور عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر مربوط کوششیں کی جانی چاہیے. نیس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں فرانس کے علاوہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں. تاحال جن افراد کی شناخت ظاہر کی گئی ہے ان میں امریکہ اور آرمینیا کے 2-2 جبکہ فرانس, سوئٹزرلینڈ اور روس کا 1-1 شہری شامل ہیں. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے آج اپنی کابینہ کے ممبران اور ڈیفنس اور سیکیورٹی چیف سے ملاقات کی. انہوں نے فرانس میں قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا. فرانسیسی صدر نے پیرس حملوں کے بعد سے ملک میں نافذ ایمرجنسی میں 3 مہینوں کی توسیع کر دی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے فیاض احمد سے سنی, جس میں انہوں نے بتایا کہ نیز یعنی فرانس کے شہر پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے.
آئیے براہ راست فرانس چلتے ہیں جہاں نیز میں ہمارے ساتھی اسد چودھری موجود ہیں اور اب وہاں کی صورتحال تازہ ترین حال وہی بتائیں گے. اسد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟
جعفر ابھی میں نیس میں ساحل سمندر پہ وہ جو شاہراہ ہے وہ سڑک ہے جو سیاحوں میں بہت مقبول ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوں اور میرے آگے میرے پیچھے اور سڑک پر دور دور تک جہاں جہاں پہ غالباً کسی کی لاش گری تھی کسی کی ان کے چاہنے والوں نے عزیزوں نے رشتہ داروں نے اس مقام پر پھول رکھے ہیں اور آج صبح سے یہ سلسلہ جاری ہے. دنیا بھر کا میڈیا یہاں پہ ہر طرف آپ جہاں کیمرہ دوڑائیں وہاں پہ کیمرے ہی کیمرے ہیں جو نظر آتے ہیں. کیمرہ مین کوئی سڑک پہ کیمرہ رکھ کر مطلب لوگ ہیں وہ رکتے ہیں پیغامات پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا کہ اور اس کے ساتھ سیاح بھی گزر رہے ہیں سامنے ساحل پر بھی لوگ اپنا لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن ماحول میں ایک افسردگی ہے. میں نے بھی ایک صاحب کو رکوا کر ان سے کہا کہ یہ فرینچ میں جو یہ کسی نے اپنے جس کے لیے بھی یہ پیغام لکھا ہے آپ اس کا مجھے پلیز ترجمہ کر دیں. تو اس میں یہی تھا اسی طرح کی باتیں تھی کہ ہم فرانس والے ہم نیس والے ہم دہشت گردی سے ڈریں گے نہیں اور ہم تمہیں پیار کرتے ہیں کبھی نہیں بھولیں گے. اور وہ صاحب مجھے یہ بات بتاتے ہوئے مطلب وہ ان کی آواز رند گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے کہا کہ بس میں آگے بات نہیں.
تو اسد یہ جو رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں افسوس زیادہ ہے غم غصہ زیادہ ہے یا یہ اس پہ تاثر غالب ہے کہ لوگ غم زدہ زیادہ ہیں؟
ابھی غصے کا پہلو تو اس طرح کہ اگر کسی سے آپ بات کریں تو ان میں فرسٹریشن نظر آتی ہے مطلب غصے کے اب اظہار کے کئی طریقے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی کوئی نسلی یا مذہبی فساد کوئی نہیں ہوا میری پاکستانی اور انڈین سے بات ہوئی میری تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی فرانسیسی نے یا کسی نے آ کے ان کو کچھ تنگ کیا ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ کئی جگہوں پہ مختلف نسلوں کے لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی یہ سامنے میرے دو لڑکیاں آ کر بالکل سامنے آ کر بیٹھی انہوں نے ایک سڑک کے اوپر کچھ پھول پڑے تھے ان کے اوپر لکھا ہوا پیغام پڑا اور وہ دونوں رونا شروع ہو گئی. تو مطلب سڑک پہ آپ جدھر نظر دوڑائیں آپ لوگ روتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سیاح ہیں جو رکے ہمدردی کرتے ہیں اور زندگی چل رہی ہے زندگی اداس بھی ہے.
جی اسد شہر کا حال آپ نے بتایا لوگوں کی صورتحال آپ نے بتائی کیا حکام کی جانب سے کچھ اور کہا گیا اس واقعے کے بارے میں یا کوئی سیاسی رد عمل دوبارہ سامنے آیا نیز کے اس واقعے کے بارے میں؟
اس وقت جو تازہ ترین رد عمل جو ہے مطلب فرانس کے صدر کا فوراً ہی رد عمل آیا حکام کا فوراً ہی رد عمل آیا وزیر داخلہ کا رد عمل سامنے آیا وہ تو تقریباً اسی طرح کا تھا کہ یہ دہشت گردی کی ایک نئی قسم ہے جس میں ضروری نہیں کہ جس تنظیم سے آپ کا تعلق ہے آئسس سے آپ اسی سے ہدایات لیں آپ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن آپ اکیلے بیٹھ کر بھی کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات پیچھے سے ہدایت لی جائے اور یہ بہت خطرناک قسم ہے اس طرح کی باتیں ہوئی. لیکن آج جو تازہ ترین رد عمل آیا وہ دائیں بازو کے انتہا پسند جماعت کی رہنما لی پین کی طرف سے آیا اور انہوں نے ظاہر حکومت پر تنقید کی اور انہوں نے وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ کیا انہوں نے امیگریشن پر بات کی انہوں نے دفاعی بجٹ بڑھانے پر بات کی اور انہوں نے فرانسیسی آئیڈینٹیٹی اور شناخت پر بات کی. تو سب سے تازہ سیاسی رد عمل تو بھی آج شام تو ان کا ہی ہے.
اسد یہ بتائیں کہ اس قسم کے حملوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر باہر کسی دیگر ممالک میں ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کی سچویشن بہت آبویس نظر آنے لگتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک پریزنس ایک موجودگی ظاہر ہونے لگتی ہے. یہاں نیز میں اس حملے کے بعد کیا آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار نظر آ رہے ہیں؟
پولیس کی موجودگی بالکل شہر میں ہے اور میں نے لوگوں سے پوچھا ہے پاکستانی جو اور انڈین جو جن سے تفصیلی میری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بلکہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اس کی ریسپشنسٹ جو کہ فرانسیسی خاتون ہے انہوں نے بھی بتایا کہ نیس میں ویسے بھی بہت کیونکہ ٹورسٹ سٹی ہے اور پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں تو اس لیے ویسے ہی یہاں پر بہت گہری نظر اور سختی ہوتی ہے اور اسی لیے سب کچھ حیرت میں بھی مبتلا ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا.
بہت بہت شکریہ. فرانس کے جنوبی شہر نیس سے ہمارے ساتھی اسد علی چودھری صورتحال بتا رہے تھے. نیس پر جمعرات کی شام کو حملے کے نتیجے میں 84 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے میں ایک شدت پسند ٹرک سوار نے جو لوگوں کو 1.25 کلومیٹر تک روند کر تقریباً 84 افراد کو ہلاک کیا تھا جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. انہی تفصیلات کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے فیاض احمد. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے مارکو اور اونٹاریو, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں شمائلہ جعفری سے.
حکومت کا تختہ الٹنے کی فوجی سازش ناکام بنا دی گئی ہے. تختہ الٹنے کی کوشش کے دوران تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں, 3000 فوجیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے, جبکہ ہزاروں ججوں کو برطرف کر دیا گیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اخبارات کی اشاعت اور ٹی وی نشریات معطل کر دی ہیں. جنوبی تھائی لینڈ کی ایک جیل میں ہونے والے ہنگاموں میں 3 قیدی ہلاک ہو گئے ہیں. صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں 2 ریڈیو صحافیوں کی گرفتاری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جنوبی سوڈان اور برونڈی میں جاری تنازع پر غور کے لیے افریقی ملکوں کا سربراہ اجلاس روانڈا کے دارالحکومت کے گالی میں ہو رہا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.